سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف باللہ مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں۔ یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے، یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے، یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے، ہر ایک جام
کسی شے کا،
جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا مگر سودا جانا بس ایک ہنگامہ درد حق کا گرم رہتا ہے بس ایک ہنگامہ درد حق کا گرم رہتا ہے سوائے اس کے ہم بس ایک ہنگامہ درد حق کا گرم رہتا ہے سوائے اس کے ہم آمانی ہر ایک وہ آئے عالم ہے خوشی پر کی مرنا کچھ پروائے بدنامی نہ کچھ پروائے عالم ہے نہ کچھ پروائے بدنامی نہ کچھ پروائے عالم ہے خوشی پر کی مرنا کچھ پروائے بدنامی نہ کچھ پروائے عالم ہے روح بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا ہے روح بندگی بس مرضی پر فدا ہونا یہی مقصود ہستی ہے یہی منشا عالم ہے یہی مقصود ہستی ہے یہی منشا عالم ہے ہماری خاک اس لمحے میں ہے رش کے فلک ابتر ہماری خاک اس لمحے میں ہے رش کے فلک ابتر وہی لمحہ جو میرا جو میرا تھا
فلک بدل وہی لمحہ جو میرا
نصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد میرے عزیزو اور دوستو حاضرین و حاضرات حضرت والا ہمارے پیارے مرشد شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چار باتیں ایسی ارشاد فرمائی ہیں کہ زندگی کو کامیاب کرنے والی ہیں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں ایک امتحان کے لیے دی ہے, اور امتحان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. جب یہ مطالبہ ہے کہ اچھے عمل کرو اور ہم اچھے عمل دیکھنا چاہتے ہیں, تو اس میں یہ بات خود ہی پوشیدہ ہے کہ برے عمل سے وہ آدمی بچتا ہے, کیونکہ برا عمل اچھے عمل کو ضائع کر دیتا ہے. جس طرح زہر کھانے سے اچھی خوراک ضائع ہو جاتی ہے, طاقت زائل ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ موت بھی واقع ہو جاتی ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دودھ بادام روزانہ کھاتا ہے ایک پہلوان, اور یخنی پیتا ہے گوشت کی, اور حلوے کھاتا ہے, طاقت کی معجونیں کھاتا ہے, لیکن شام کو تھوڑا سا زہر بھی کھا لے تو یہ ساری خوراک بھی ضائع ہوگی, اس کی طاقت بھی زائل ہوگی, اور موت سے ہمکنار ہوگا. اسی طرح سے گناہوں کی یہ نحوست ہے, گناہوں کی یہ خاصیت ہے کہ نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے. اس طرح کے گناہوں کا پلڑا جھک جاتا ہے, نیکی تو اپنی جگہ قائم ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ محبت سے ایک مرتبہ جو شخص اللہ کا نام لے لے اس کا نور قیامت تک قائم رہتا ہے, بلکہ قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے, حشر میں بھی ساتھ رہتا ہے. لیکن گناہ کرنے سے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے, اس واسطے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے, نور مغلوب ہو جاتا ہے اندھیرے سے, کیونکہ گناہ سے اندھیرا پیدا ہوتا ہے, نیکی سے نور پیدا ہوتا ہے. تو اگر گناہ زیادہ ہوں گے تو نیکیاں ہماری مغلوب ہو جائیں گی اندھیروں سے, نور مغلوب ہو جائے گا اندھیرے سے. اس لیے ہمارے شیخ شیخ العرب والعجم معرف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ گناہوں سے بچنے کا بہت اہتمام کرنا چاہیے, اور گناہ سے بچنے میں نفس پر مجاہدہ آتا ہے. جو آدمی ذکر اللہ کرتا ہے, نوافل پڑھتا ہے, عبادات کرتا ہے, طاعات کرتا ہے, درس و تدریس کرتا ہے, اس میں نفس کو مزہ آتا ہے, کیونکہ نیکیوں میں نور ہے, نور سے حظ پیدا ہوتا ہے, لذت آتی ہے, اللہ کو یاد کرنے میں لذت آتی ہے. تو اس میں ایک اندیشہ ہو سکتا ہے کہ اخلاص نہ ہو, محض لذت کے لیے اللہ کو یاد کرتا ہو, کیونکہ اللہ کو یاد کرنے میں مزے کا آنا, چاہے وہ محسوس ہو یا نہ ہو, لیکن مزے کا آنا یہ منسوس ہے. تو لیکن اس میں ریاکاری بھی شامل ہو سکتی ہے,
اور ناز و تکبر بھی شامل ہو سکتا ہے، نفس کا مزہ بھی شامل ہو سکتا ہے، لیکن گناہوں سے بچنے میں نانی مرتی ہے، ایک محاورہ ہے نانی مرتی ہے، وہ گناہ سے بچنا آسان نہیں ہے، کیونکہ حلوہ تو میٹھا ہوتا ہے، طاعت میٹھی ہوتی ہے، لذت ہوتی ہے، گناہ سے بچنے میں نفس بہت گھبراتا ہے، بہت مشقت اٹھانی پڑتی ہے، دل کو توڑنا پڑتا ہے۔ تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر مشقت پر خدا تعالیٰ کے انعام ہوتا ہے، جیسی مشقت ہوگی اسی قدر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوتے ہیں، جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی، پھر تو ہے لذت لاسانی قرب کا شربت لاسانی، پھر تو ہے لذت روحانی قرب کا شربت لاسانی۔ تو گناہ سے بچنے میں چونکہ نفس گھبراتا ہے، لیکن انسان مشقت کر کے محض اللہ کی رضا کے لیے گناہ سے بچ جاتا ہے۔ بعض اوقات دل کے گناہ انسان کو گھیر لیتے ہیں، بعض اوقات آنکھ کا گناہ گھیر لیتا ہے، بعض اوقات کان کا گناہ گھیر لیتا ہے، اور کان کا گناہ کرنے میں عموماً کوئی مخلوق دیکھ نہیں رہی ہوتی، کان سے لذت حرام لینے سے ضروری نہیں ہے کہ مخلوق کو معلوم ہو کہ لذت حرام لے رہا ہے، اسی طرح سے آنکھ اٹھا دینے سے کوئی مخلوق ہر وقت ریسرچ نہیں کر رہی کہ آپ آنکھ کہاں استعمال کر رہے ہیں، اسی طرح دل کے اندر جو پوشیدہ باتیں ہیں مخلوق کے علم میں نہیں ہیں۔ تو گناہوں سے بچنا یہ محض اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، اللہ ہی کی خاطر سے انسان گناہ سے بچتا ہے۔ تو ایک تو اس میں اخلاص بہت زیادہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ گناہ سے بچنے میں مشقت زیادہ ہے، اور جس قدر انسان مشقت اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اسی قدر انعامات کی بارش فرماتے ہیں۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے ٹوٹے ہوئے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو۔ اللہ تعالیٰ جو ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، ایک حصہ رحمت کا اللہ تعالیٰ نے اس عالم پہ نازل فرمایا ہے، جس کی برکت سے تمام جوڑے، تمام اہل تعلق ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور 99 حصہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ 99 حصے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک حصہ جو اللہ نے رحمت نازل فرمائی ہے تو ایک حصہ کم ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ تو 100 ہی درجہ محبت سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں اپنے بندوں سے۔ تو جب بندہ اپنے دل کو توڑتا ہے اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کو اس پر بے حد پیار آتا ہے۔ تو یہی ہمارا امتحان ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرا بندہ ہے یا نفس و شیطان کا بندہ ہے، میرا ہو کر رہتا ہے یا نفس و شیطان جو میرے دشمن ہیں، بے وفا ہیں، باغی ہیں، یہ ان کا ساتھ دیتا ہے۔ تھوڑے دن کی زندگی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں پر فدا ہو جائیں، شریعت پر فدا ہو جائیں، یہی اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کو ایسی محبت نصیب فرمائے اپنی کہ ہم جان دے دیں لیکن اللہ کو ناراض کرنا موت سے بھی زیادہ اشد سمجھیں، موت سے بھی بدتر سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی محبت عطا فرمائے اور گناہوں سے ایسی نفرت عطا فرمائے۔ داڑھی کا حکم تو الحمدللہ حضرت والا کے بیان مبارک سے ہم نے سن لیا اور سنتے بھی رہتے ہیں۔ دوسرا جو حکم ہے وہ ٹخنا ڈھاکنا جو ہے وہ گناہ ہے، اور ٹخنا کھولنا مردوں کے لیے جب چل رہے ہوں اور کھڑے ہوں تو ٹخنا کھولنا واجب ہے، اور اس کا ڈھانکنا گناہ کبیرہ ہے مردوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے ٹخنوں کا ڈھانکنا واجب ہے، ان کو کھولنا حرام ہے نامحرموں کے سامنے۔ تو یہ دو حکم تو ظاہری ہیں، اب جو دو حکم ہیں فنیشنگ والے تو وہ یہی ہیں کہ آنکھ کی حفاظت، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ یہ آنکھ پر کوئی مخلوق نہیں دیکھ رہی ہوتی سوا اللہ کے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری نظر پہ ان کی نظر پاس باں رہی، میری نظر پہ ان کی نظر پاس باں رہی، افسوس اس احساس سے بے خبر تھے ہم، افسوس اس احساس سے بے خبر تھے ہم۔ کلی ہم نے ادب کے ملفوظ میں پڑھا ہے کہ اگر یہ استحضار ہو جائے کہ اپنی نظر کو ہم کسی کی نظر پر جما لیں، یعنی اللہ کی نظر پر جما لیں، کہ اللہ کی نظر ہم پر ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ آنکھ غلط جگہ نہیں اٹھے گی. اور جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. یہاں جو قول ہے, ہمارا فعل, ہماری نیت, سب چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو اور سینوں کے رازوں سے خوب واقف ہیں, خوب جانتے ہیں. چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو, اے بے نیاز انسان ہے. تقاضے ہیں, گناہ کے رکھے ہیں اللہ نے, بس مغلوب نہیں ہونا ہے, تقاضے پر عمل نہیں کرنا ہے اور اس میں مشغول نہیں ہونا ہے. بعض لوگ گناہوں کے تقاضوں سے گھبرا جاتے ہیں اور مایوس ہونے لگتے ہیں کہ ہم کو تو وہ تقاضے اتنے آتے ہیں, ہم کیسے ولی اللہ ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر وساوس اور گناہ کے تقاضوں کو معاف کر دیا ہے. گناہ کے تقاضے آئے, لاکھ تقاضے بھی آ جائیں, اگر دو چیزیں نہیں ہیں تو کچھ گناہ نہیں ہے. ایک یہ کہ اس تقاضے پر قصدن مشغول ہونا, ارادے سے مشغول ہونا, اور دوسرا یہ کہ اس پر عمل کرنا, گناہ کے تقاضے پر عمل کرنا. ان دو چیزوں سے معاوضہ ہوگا. اور پھر خدا تعالیٰ کی مہربانی پر مہربانی ہے کہ توبہ کر لینے سے اللہ تعالیٰ ہر گناہ, بڑے سے بڑا گناہ معاف فرما دیتے ہیں. ہمارے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی, تو رکھ دے تو سر اپنا چوکھٹ پہ رکھ کی, کہ محبوب ہیں بارگاہ سمجھ میں, ندامت کے آنسو ندامت کی بات ہے. اگر گناہ نہیں چھوٹتا تو توبہ کرنا بھی نہ چھوڑیں. شیطان اس میں بھی مایوس کرتا ہے کہ اتنی بار گناہ کرتے ہو, تمہاری کیا مغفرت ہوگی, تمہاری کیا بخشش ہوگی. یہ شیطانی وسوسہ ہے, شیطان کے جال میں نہیں آنا چاہیے. بلکہ کیسی بھی کیفیت ہو, کیفیت نہ بھی بن رہی ہو, بتکلف رونے والی شکل بنا لیں, بلکہ دو رکعت وضو اچھی طرح کر کے, دو رکعت پڑھ کے, جبرن اپنے آپ کو مجبور کر کے دو رکعت پڑھ لیں اور اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلا دیں, اور رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لیں, تب بھی انشاءاللہ تعالی کام بن جائے گا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رونا اختیار میں نہیں ہے, رونا انسان کے اختیار میں نہیں ہے, دل انسان کے اختیار میں نہیں ہے, اللہ کے اختیار میں ہے. تو جو کام بتکلف کر سکتا ہے انسان اسی کا مکلف ہے. تو رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل بنا لے, تو انشاءاللہ اس کا گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. رو کر رونے والی شکل بنا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے. اور فرمایا کہ اگر توبہ کر لی اور پھر وہ گناہ صادر ہو گیا, پھر گناہ کر ڈالا, تو بھی جو ہے توبہ کرنے سے جو باز نہ آوے. توبہ ضرور کر لیں, اس لیے کہ توبہ کرنے سے پچھلی توبہ باطل نہیں ہوتی. گناہ اگر گناہ کا صدور ہو جائے دوبارہ تو توبہ باطل نہیں ہوتی. صرف شرط یہ ہے کہ جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت ندامت ہو, اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو, اور تیسری چیز یہ ہے کہ جس وقت توبہ کر رہا ہو گناہ میں اس کی شمولیت نہ ہو, گناہ سے فوراً الگ ہو جائے, نادم ہو کر توبہ کرے, اور توبہ کرتے وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو, تو انشاءاللہ تعالی اس کی توبہ قبول ہو جائے گی. اور پھر گناہ ہو گیا تو پچھلی توبہ باطل نہیں ہوتی, اس توبہ کا فائدہ, اس توبہ کے ثمرات قائم رہتے ہیں. اور اسی طرح آدمی گرتے پڑتے اللہ تک پہنچ ہی جائے گا انشاءاللہ تعالی. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, گر پڑے, گر کر اٹھے, اٹھ کر چلے. بلا شبہ ہر گناہ کو چھوڑنا چاہیے, اور ہر گناہ قابل نفرت ہے, بلکہ واجب نفرت ہے, اور خدا تعالیٰ سے دوری پیدا کرتا ہے, غفلت پیدا کرتا ہے. لیکن ہر دور کے, ہر صدی کے سرے پر اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو بھیجتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سلسلہ بند نہیں فرمایا, بلکہ ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں اور قیامت تک بھیجتے رہیں گے. تو ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس دور کے جو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں, جس کی طرف سے امت کی نظر ہٹ جاتی ہے، بڑوں کی بھی نظر ہٹ جاتی ہے، مجدد ایک ہی ہوتا ہے، بڑوں کی بھی نظر ہٹ جاتی ہے، مجدد آ کر اس کام کی تجدید کرتا ہے، شریعت کے ان احکامات کی تجدید کرتا ہے، ہاں ایجاد نہیں کرتا، تجدید کرتا ہے کہ امت جو کام بھول گئی ہے شریعت کے خاص خاص احکام، ان کی وہ تجدید کرتا ہے، یاد دلاتا ہے۔ جیسے ایک سڑک ہے، اس پر کیچڑ پڑتے پڑتے جو ہے وہ سڑک معدوم ہو گئی ہے، اوپر کیچڑ ہی کیچڑ نظر آتا ہے، لیکن وہ بارش کرتا ہے، شریعت احکام کی بارش کرتا ہے، وہ کیچڑ دھل جاتا ہے اور راستہ صاف ہو جاتا ہے، بارش ہوتی ہے راستہ صاف ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے وہ شریعت کے احکامات کو بیان کرتا ہے تاکہ وہ کیچڑ جو غفلت سے ہمارے دلوں پر پڑ گیا ہے وہ دھل جائے اور اللہ کا راستہ آسان اور صاف ہو جائے۔ تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ چار اعمال بیان فرمائے ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے، کسی اللہ والے کی زبان سے یہ بیان ہو جانا کہ جو شخص یہ چار اعمال کر لے گا وہ شخص اللہ کا ولی ہو جائے گا، پھر قسم اٹھا کر فرمانا، پھر بار بار واسطے دینا، کبھی مسجد میں بیان کر رہا ہوں اور کبھی روزے سے بیان کر رہا ہوں اور کبھی جو ہے سفر میں، کبھی حضر میں، قسم اٹھا کر بیان کرنا کسی اللہ والے کا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تعلیمات کی قدر نصیب فرمائے۔ در حقیقت ان چار اعمال میں جذب کی وہ کشش ہے کہ جو شخص ان چار اعمال کو کر لے گا باقی گناہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ خود ہی چھوڑنے لگ جائے گا، باقی گناہوں سے بھی اس کو نفرت ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ اگر تم سے حیا جاتی رہے پھر تم جو چاہو کرو، یعنی کہ جس شخص میں حیا نہیں ہے، اس میں ایمانی نہیں ہے، اس میں غیرت بھی نہیں ہے، بے غیرت ہو جاتا ہے وہ آدمی، تو اس سے پھر طرح طرح کے کیسے بھی گناہ ہو جائیں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تو یہ شرم و حیا سے متعلق ہے، جو بے حیا ہوگا وہ بے شرم ہوگا، وہ بے شرم جو ہے وہ نامحرموں کو دیکھے گا، اور جو بے حیا ہوگا یا بے حیا ہوگی، بے شرم ہوگی، وہی بے پردگی کرے گی، اس کو شرم و حیا نہیں ہے۔ شرم و حیا جاتی رہی، پردہ جاتا رہا، کیونکہ پردہ حقیقت میں شرم و حیا کا ہی نام ہے۔ تو جس عورت کے اندر حیا نہ ہوگی وہ پردہ نہیں کرے گی، اور جس عورت میں حیا اور غیرت ہوگی تو وہ پردہ ضرور کرے گی، اپنے جسم کی نمائش نہ کرے گی بلکہ حیا سے رہے گی، جس کے لیے اسے اللہ نے بنایا ہے اس کی ہو کر رہے گی، اوروں کو اپنے نمائش نہیں کرتی پھرے گی کہ کچھ کچھ ہم اس کے ہیں جس کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اور کچھ کچھ ہم تمہارے بھی ہیں، تم ہمیں دیکھ لو۔ جس عورت میں یہ حیا ہوگی وہ کبھی بے پردگی نہیں کرے گی، جس مرد میں غیرت ہوگی وہ کبھی اپنی بیوی کو بے پردہ نہیں کرے گا، نہ محرموں کے سامنے نہیں ہونے دے گا۔ ایک حدیث پاک کی روایت ہے کہ جس میں حیا ہے اس میں ایمان بھی ہے، اور جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، اب تک جو ہم سے غفلت ہو گئی اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو نظر کی حفاظت جو حضرت نے ہمارے اس قدر پر زور انداز میں جگہ جگہ بیان فرمایا ہے، قسمیں اٹھا کر بیان فرمایا ہے، ہم اللہ کے لیے کسی اللہ والے کی بات پر یقین کر لیں، اعتماد کر لیں اور اللہ کے لیے اللہ پر فدا ہو جائیں۔ میرے عزیز و دوستو، تھوڑے دن کی زندگی ہے، یہی امتحان ہے ہمارا، ہے روح بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا، یہی مقصود ہستی ہے، یہی منشاء عالم ہے۔ تھوڑے دن کا یہ صبر ہے، صبر کر لیں ہم تھوڑے دن کے لیے، انشاءاللہ اس دنیا سے کہیں بڑھ کے عیش و عشرت اور نامائے عالم اور بے عیب نعمتیں اور رنگینیاں اور ساز و آواز اور حوریں اور تمام شہوت کے اور لذات کے نعمتیں وہاں سب کی سب ہماری منتظر ہیں، مسلمان کی منتظر ہیں، نیکوکاروں کی منتظر ہیں، صالحین مقبولین کی منتظر ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ وہاں محض باغات ہیں اور محض دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں ہیں اور حسین مناظر ہیں، بلکہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت ان نعمتوں سے انتہائی پر ہوگی، فرصت بھی نہ ہوگی، وہاں کوئی اور کام نہ ہوگا سوا عیش و عشرت کی لذت اٹھانے سے، وہاں کوئی کام نہ ہوگا نعمتوں سے لطف اندوز ہونے سے، نہ وہاں کوئی مشقت ہوگی، نہ وہاں کوئی معاش کی فکر ہوگی، نہ وہاں کوئی موت کا غم ہوگا موت کی فکر ہوگی، بلکہ سوا عیش و عشرت کے کوئی اور کام ہی نہ ہوگا، کہ ہر نعمت سے لطف اندوز ہونا یہی وہاں کام ہوگا. اور فرمایا کہ وہاں کی ہر نعمت کو، کسی بھی نعمت کی لذت کو زوال نہیں ہوگا، زوال ہوگا ہی نہیں جب تک اس نعمت میں وہ مشغول رہے گا، اس کو اس میں بھرپور لذت آتی رہے گی، اور اس نعمت میں ذرہ برابر لذت میں زوال نہیں ہوگا. ہاں اب دوسری نعمت سے لطف اندوز ہونے کا وہاں یہ طریقہ ہوگا کہ خود بخود دوسری نعمت کی طرف توجہ مبذول ہو جائے گی، اور پھر وہ اس نعمت سے لطف اندوز ہونے لگے گا، پھر تیسری نعمت کی طرف لطف اندوز ہونے کی توجہ مبذول ہو جائے گی تو تیسری نعمت سے. اس طرح سے وہاں کسی نعمت میں زوال نہیں، کوئی نعمت عیب دار نہیں ہے، اور کوئی نعمت چھن جانے والی نہیں ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے عیب جنت کا وعدہ ہے. مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ہمارے گھر والے ماشاءاللہ کوشش کرتے ہیں بچیوں کی تربیت کی، تو بچے ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے ذہن ہوتے ہیں، لیکن بڑے اچھے اچھے سوال کرتے ہیں، اپنی پسندیدہ چیزوں کی سوال پوچھتے ہیں کہ کیا وہاں چاکلیٹ بھی ہوگی، کیا وہاں آم بھی ہوگا، کیا وہاں جھولا بھی ہوگا. تو واقعتاً خدا کی قسم وہاں ہر چیز ہوگی، بلکہ اس سے بڑھ کر ہوگی جو ہمارے تصورات میں ہیں. یہاں کی رنگینیاں تو تھوڑی دیر کی ہیں، اور تھوڑی دیر میں جی بھی بھر جاتا ہے. آپ چلے جائیے دنیا کے کسی حسین ترین کونے میں چلے جائیے جہاں انتہائی خوبصورت مناظر ہوں، آخر کار دو چار دن میں، دس دن میں آپ کا جی بھر جائے گا، کہیں گے چلو بھائی گھر واپس چلو. دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں جس میں ہمیشہ آدمی پڑا رہے اور اس کو فنا نہ ہو، لیکن آخرت کی ہر نعمت ایسی بے عیب اور دوام والی ہے کہ اس کی نعمت کو نہ لذت کو فنا نہیں ہوگی. تو تھوڑے دن اگر صبر کر لیں، ایک بزرگ فرماتے ہیں اعمل للدنیا لقدر مقامک فیہا وعمل للآخرۃ لقدر مقامک فیہا. کیسی پرعقل پر حکمت اور پر اثر نصیحت، اور کتنی جامع اور مختصر نصیحت ہے. فرماتے ہیں کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کر لو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کر لو جتنا آخرت میں رہنا ہے. میرے عزیزوں اور دوستو، جی جان سے ہم اللہ پر فدا ہو جائیں، کچھ اللہ کے اور کچھ شیطان کے نہ بنیں، یہی ہے امتحان. بیلنس ہمارا خراب ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا کی اور آخرت کی زندگی کا بیلنس نکال لو، اور فرمایا کہ جو بیلنس نہیں نکالتا وہ بیل ہے، یعنی جانور ہے. اس جانور کو یہ خبر ہی نہیں کہ ہماری زندگی کتنی قیمتی ہے، خدا تعالیٰ نے ہمیں کتنا بڑا شرف عطا فرمایا ہے انسان بنا کر، اور پھر انسانوں میں ایمان والا بنا کر. اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنی عزت دی ہے، کتنی قیمت ہماری ہے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ناچیز ہیں پھر بھی ہیں بڑی چیز، مگر ہم دیتے ہیں ایک ہستی مطلق کی خبر. ہمارا شرف یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا پتہ دیتے ہیں. یہ دل جو اللہ نے بنایا ہے چھوٹا سا پاؤ ڈیڑھ پاؤ کا دل، یہ ساری کائنات میں سب سے قیمتی چیز انسان کی یہی ہے، یہ دل جو ہے. اللہ تعالیٰ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہیں کونوں مقام ہے جو نہ رکھی جا سکی اے دل، غضب دیکھا وہ چنگاری میری مٹی میں شامل تھی. فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا، حدیث پاک میں ہے، کہ یا اللہ یہ دنیا میں انسان کھاتا پیتا بھی ہے، اور نکاح بھی کرتا ہے، اور سواریاں بھی کرتا ہے، اور دنیا جہان کی نعمتیں اس کو حاصل ہیں، تو آپ اس کو دنیا کی نعمتیں دے دیجئے اور اس کے لیے مقدر کر دیجئے، اور ہم کو آخرت کے لیے چن لیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ جس مخلوق کو میں نے اپنے حکم کن کے ذریعے پیدا کیا ہے وہ، اور جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے اپنی دست قدرت سے پیدا کیا اور اس کے اندر اپنی محبت و دیت فرمائی ہے، اس کو میں برابر کیسے کر دوں. ارے میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور اپنی قیمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری زندگی کا ہر ہر لمحہ کتنا قیمتی ہے. ابھی ہم نے شعر سنا، ہماری خاک اس لمحے میں ہے رشک فلک اختر. رشک فلک کیا مطلب؟ ملائکہ بھی ایسے انسان پر رشک کرتے ہیں جو اللہ کو بغیر دیکھے سینکڑوں حاجتوں میں، سینکڑوں مسائل میں، سینکڑوں مصیبتوں میں پھر بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے، اپنے معمولات کو پیچھے کر کے، زندگی کی ضروریات کو پیچھے کر کے پہلے اذان کی آواز پر دوڑتا ہے کہ ہمیں اللہ نے بلایا ہے، اپنے دربار میں بلایا ہے، پھر تسبیح لے کر اللہ اللہ کرتا ہے، کبھی تلاوت کرتا ہے، کبھی زبان سے اللہ کو یاد کرتا ہے، کبھی دل میں یاد کرتا ہے، کبھی گناہوں سے بچ کر اللہ کو یاد کرتا ہے۔ افسوس ہے کہ ہم گناہ سے بچنے کو معمولی سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اتق المحارم تکن عابد الناس، کہ تم حرام سے بچ جاؤ تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی کہ کام نہ کرو اور مزدوری لے لو، کام کرنا مشکل ہے اور کام نہ کرنا آسان ہے۔ فرمایا کہ گناہ نہ کرو، آرام سے رہو اور اللہ کے ولی بھی بن جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے تو ہم اپنی قیمت کو پہچانیں کہ ہمارا ہر ہر لمحہ کس قدر قیمتی ہے، کہ ہماری یاد اللہ کو یاد کرنے سے ان حاجتوں کے باوجود، پیٹ لگے ہونے کے باوجود، تھکن اور نیند کے باوجود، اور اللہ کو نہ دیکھنے کے باوجود، ہم نے دیکھا نہیں ہے پھر بھی ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ ایسی قیمتی دولت ہے، یہ ایسی قیمتی دولت ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان تھا۔ ہم نے سنا ہے حضرت نے بیان میں فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر اڑے چلے جا رہے تھے ماں اپنے لشکر کے، فرمایا کہ 600,000 کا لشکر تخت ہوتا تھا، جنات بھی، پرند بھی، چرند بھی اور انسان بھی، 600,000 کا جو ہے اس میں مجمع ہوتا تھا، ان کا دربار لگتا تھا باقاعدہ۔ اس کے ساتھ وہ اوڑے چلے جا رہے تھے، زمین پر ایک نور نکلا اور آسمان تک گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا، ہواؤں کو حکم دیا کہ دیکھو یہ کہاں سے نور نکلا ہے، اس کو، اس شخص کو یہاں لے آؤ۔ ہواؤں نے لمحے کے اندر اس کو حاضر کر دیا دربار میں۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ اے شخص تو نے کیا عمل کیا تھا جو ایک نور نکلا زمین سے اور آسمان تک گیا؟ اس نے کہا تو میں نے تو کوئی خاص عمل نہیں کیا، البتہ آپ کے تخت کو دیکھ کر، آپ کی شاہی کو دیکھ کر، آپ کی سلطنت کو دیکھ کر مجھے، میرے منہ سے یہ نکل گیا سبحان اللہ ما اوتی آل داؤد، تو اللہ کیسی، یعنی سبحان اللہ یہ افعال تعجب سے ہے، انہیں تعجب سے کہا کہ پاک ہے اللہ کہ کیسا اللہ تعالی نے شان و شوکت آل داؤد یعنی سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص تیرا یہ سبحان اللہ کہنا، حالانکہ اس نے افعال تعجب سے کہا تھا لیکن اس کا بھی نور ایسا ہے کہ سلیمان کے تخت و تاج سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ سلیمان کا تخت و تاج تو فنا ہونے والا ہے، دنیا میں فنا ہو جائے گا، اس کی شاہی فنا ہو جائے گی، لیکن تیرے سبحان اللہ کہنے کا نور ہمیشہ قائم رہے گا۔ تو یہ ہے قیمت انسان کے اللہ کو یاد کرنے کی اور اللہ کی فرما برداری کرنے کی۔ اور ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ جزائے جزیل عطا فرمائے، حضرت کے درجات بے حد بلند فرمائے، ساعتن فساعتن متساعدن متزائدن درجات عالیہ قرب بے انتہا عطا فرمائے، کہ ہمارے حضرت نے ہمیں سکھایا کہ محض اللہ اللہ کرنا ہی عبادت نہیں ہے، اور محض یہی یاد نہیں ہے اللہ کی بلکہ یاد کے دو رخ ہیں۔ یہ اکثر ممبروں پر یہ بات بیان نہیں ہوتی جو ہمارے حضرت نے ہماری آنکھیں کھولی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حضرت کو اپنی شان کرم کے مطابق جزائے جزیل عطا فرمائے، ورنہ اکثریت بے خبر ہے، اللہ اللہ تو کرتے ہیں، اللہ کو یاد تو کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے، اللہ ہی کی توفیق ہے، لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہمارے اندر نہیں ہے، لہذا نیکیاں کر کے ہم اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگے ہیں، لیکن شیطان اور نفس کے اسی دھوکے میں ہم اپنی نیکیوں کو ضائع بھی کر رہے ہیں۔ تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کی یاد کی دو قسمیں ہیں، ایک مثبت ہے اور ایک منفی، اور اس کی مثال یہ دی ہے کہ جیسے پنکھا ہے یا بجلی کی یہ لائٹ ہے، اس کے اندر دو تار لگی ہوئی ہے بجلی کے، اگر مثبت تار ہو منفی نہ ہو تو یہ روشن نہیں ہوگی، پنکھا نہیں چلے گا، دنیا کا نظام نہیں چلے گا۔ تو اسی طرح سے اگر اللہ کی یاد مثبت تو ہو، یعنی اللہ اللہ کرنا تو ہو، نماز پڑھنا تو ہو، تلاوت کرنا تو ہو، سب حق بجانب ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کارآمد اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ اس میں گناہوں سے بچنے کا منفی تار نہ لگے گا، دل میں نور نہیں آئے گا۔ فرمایا کہ گناہ سے نیکیاں زائل ہو جاتی ہیں، نیکیوں پر پانی پھر جاتا ہے، اور جو ہے ہم یہی سمجھتے رہتے ہیں، اسی دھوکے میں رہتے ہیں کہ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تو داڑھی بھی رکھے ہیں، ہم تو اللہ والوں سے جڑے ہوئے بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ایسی ہمت عطا فرمائے۔ اور میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمت ہمت والوں سے ملتی ہے، ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے، آم ملتا ہے آم والوں سے، دودھ ملتا ہے دودھ والے سے، امرود ملتا ہے امرود والے سے، کپڑا ملتا ہے کپڑے والے سے، تو اللہ ملتا ہے اللہ والے سے۔ صدق دل کے ساتھ گناہ چھوڑنے کی نیت کر کے اللہ والوں کے ساتھ جڑے رہیں، اگر گرتے اگرچہ گرتے پڑتے رہیں لیکن ساتھ جڑے رہیں۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ٹرین کے انجن کے ساتھ فرسٹ کلاس کا ڈبہ بھی جڑا ہوتا ہے، سیکنڈ کلاس کا ڈبہ بھی جڑا ہوتا ہے، اور تھرڈ کلاس کا بھی ڈبہ ہوتا ہے، جو جس کا نٹ کہیں سے نٹ نکلے ہوئے ہوتے ہیں کہیں سے کچھ، اور ہلتا بھی زور زور سے ہے، اتنا زور زور سے ہلتا ہے کہ اگر 8-10 گھنٹے کا سفر کر لو تو 24 گھنٹے جو ہے جب منزل پہ اترو تو یہاں دماغ ایسا ہلتا رہتا ہے، سوتے وقت بھی ایسا لگتا ہے کہ ٹرین میں ہل رہے ہیں۔ لیکن فرمائے کہ جو ڈبہ مضبوطی کے ساتھ جڑا رہتا ہے تو وہ بھی منزل پر پہنچ ہی جاتا ہے۔ تو ہم اپنے گناہوں سے مایوس نہ ہوں، لیکن اتنا کام تو ہم کر لیں کہ اہل اللہ کی صحبت کو پابندی اور اہتمام اور دوام کے ساتھ اختیار کریں۔ یہ نہیں کہ بھائی کبھی کبھار آ گئے، جب دل چاہا آ گئے، کبھی بے وقت آ گئے، آ گئے نہیں آ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، ایسا نہیں۔ اپنے کو پابند کریں، دوسرے کاموں کو پیچھے کریں، دوسرے کاموں کو پیچھے کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی دنیا کو ضرر پہنچایا آخرت کی طلب نے تو اس کی آخرت بن جاتی ہے۔ مفہوم حدیث پاک کا، من احب دنیا ہو اضر بھی آخرت ہی، جس نے اپنی دنیا کو محبوب رکھا تو اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، ومن احب آخرت ہو اضر بھی دنیا ہو، اور جس نے آخرت کو محبوب رکھا، آخرت کے کاموں کو مقدم رکھا۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں گے، دنیا کو لات مار دیں گے، معاش کو چھوڑ دیں گے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیں گے، والدین کو چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا کی شدید محبت بھی جائز ہے، لیکن اشد محبت اللہ کی مطلوب ہے۔ فرمایا کہ 49% اگر دنیا کی محبت ہے، 51% اللہ کی محبت کو غالب کر لو تو کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اشد محبت عطا فرما دے، 100% اپنی محبت عطا فرما دے۔ میرے دوستو، یہ تھوڑی غلط فہمی ہمارے اندر ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی محبت میں ایسے دیوانے ہو گئے تو ہمارے بیوی بچوں کو چھوڑ دیں گے، معاش چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ دست بکار دل بیار ہونا چاہیے، سارے کام کریں لیکن دل میں اللہ ہی اللہ ہو، اللہ سے تعلق جڑا ہوا ہو۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے اپنی آخرت کو محبوب رکھا اس نے اپنی دنیا کو ضرر پہنچایا۔ مطلب یہ کہ دنیا میں تھوڑی بہت دنیا کی نعمتوں میں کمی ہو سکتی ہے، اور یہ کوئی ایسا کلیہ نہیں ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں چلے اس کی دنیا میں نقصان ہونا شروع ہو جائے، بلکہ یہ ایک اشارہ دے دیا ہے کہ اگر دنیا میں تھوڑی بہت کمی بھی ہو تو اس کو برداشت کر لو، اللہ پر بھروسہ رکھو، رزق کہیں نہیں جائے گا، رزق کہیں نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها، کہ کوئی روح، کوئی جاندار اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنے رزق کا ایک ایک دانہ پورا نہ کر لے، اس کو موت نہیں آئے گی۔ پھر کیا فکر ہے؟ اللہ اور رسول کے وعدوں پر اللہ تعالی ہم سب کو 100% اعتماد عطا فرما دے کہ جب اللہ کے رسول نے فرما دیا، اور اللہ تعالی نے بھی قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالی ہی رزاق ہے اور ذو القوۃ المتین بھی ہے، بہت مضبوط ہے وہ، اور رزق پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کرتا، اور نہ ہی اسے کوئی بھول چوک ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کو کوئی لاعلمی ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ ساری کائنات میں ایک ایک ذرے کا علم رکھتے ہیں کہ کہاں میری مخلوق ہے، کہاں رزق پہنچانا ہے، کتنا رزق پہنچانا ہے. یہ مت سمجھو کہ ہم اللہ کے راستے میں چلیں گے تو ہمارے رزق میں کمی ہو جائے گی یا بیوی بچوں کو چھوڑنا مشکل ہو جائے گا، یہ نہیں ہے میرے دوستوں. تو فرمایا کہ جس نے اپنی آخرت کو محبوب رکھا اس نے تھوڑا بہت اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا، لیکن ہم سوچ لیں سمجھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فآثروا ما يبقى على ما يفنى، پس جو یہ اس چیز کو غالب کر لو جو باقی رہنے والی ہے، یعنی آخرت باقی رہنے والی ہے تو اور دنیا کا تھوڑا بہت نقصان ہو جائے اسے برداشت کر لو اور آخرت کو غالب کر لو، اس کو پکڑ لو. کیسی عقل کی نصیحت ہے کہ جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اور جہاں سے کبھی واپس نہیں آنا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جو ملفوظ ہے اس کو ہمارے میر صاحب رحمۃ اللہ نے اس کو نظم فرمایا کہ جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا، ذرا ہمیشہ پہ تھوڑی توجہ دے دو اور جو ہے اس کو اپنے ذہن نشین کر لو کہ جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا، اس پر بھی ذرا توجہ کر لو کہ ذرا ہمیں کبھی بھی لوٹ کر یہاں نہیں آنا ہے. جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا، یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، ایسی دنیا سے کیا جی لگانا. ہاں فرمایا کہ دنیا کی محبت بڑی خطرناک چیز ہے. فرمایا کہ جس لفافے کو فوراً کھولنا ہوتا ہے تو اس میں گوند ہلکا لگاتے ہیں تو وہ آسانی سے کھل جاتا ہے اور اس کا مطلوب حاصل ہو جاتا ہے. تو فرمایا دنیا سے ذرا گوند ہلکی لگاؤ، کیونکہ ایک دن دنیا سے رخصتی تو ہوگی. تو جس دن روح انسان کی نکل رہی ہوگی تو اگر دنیا کی محبت غالب ہوگی تو بہت ہی تکلیف سے وہ روح نکلے گی، بہت پریشانی سے. جس طرح لفافے میں گوند زیادہ لگ گئی تو اب اس کو چیر پھاڑ کر نکالنا پڑتا ہے اندر جو پرچہ ہوتا ہے. تو دنیا سے ذرا اپنے دل کو کم لگاؤ اور اللہ کی محبت کو اور آخرت کی فکر کو غالب کر لو. اور اللہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پوری پابندی کی جائے، شریعت کی پوری پابندی کی جائے. یہ نہیں کہ کچھ کام پہ عمل کر لیا اور کچھ کام پہ نہیں کیا، بلکہ پورا پورا عمل کیا جائے. اور اس میں بتلا دیا کہ ہمارے شیخ نے جو چار اعمال فرمائے ہیں، خصوصاً نگاہ کی حفاظت اور شرعی پردہ عورتوں کو فرض ہے، اور اس میں کسی رشتے کی رعایت نہیں ہے. یہ محبت نہیں ہے بلکہ یہ خلاف محبت ہے، یہ اللہ کی محبت کے خلاف ہے کہ اللہ تو حکم دیں کہ نامحرموں سے پردہ کرو، دیور جیٹھ سے پردہ کرو، اور جو ہے وہ چاچی مامی سے پردہ کرو، اور خالو سے پردہ ہے، اسی طرح پھوپھا سے پردہ ہے. تو یہ سب جو اللہ تعالیٰ نے جو رشتے بنائے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، جو رشتے بنانے کا خالق ہے، اس نے منع کر دیا، بس ہم اس کے احکام کو مضبوطی سے پکڑ لیں. اور اللہ ہم ایسی اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت عطا فرما دے کہ ہم جان دے دیں لیکن اللہ کو ناراض نہ کریں. بس تھوڑے دن کی یہ محنت ہے، تھوڑے دن کا صبر ہے، انشاءاللہ پھر مزہ ہی مزہ ہے. نہ موت ہے اور نہ ہی کوئی پریشانی ہے، نہ ہی کوئی فکر ہے. بڑے بڑے محلات کیسے کیسے نعمتوں کے ذکر قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں ہیں. شیطان کے وسوسوں میں ہم آ جاتے ہیں، ہمارا ایمان کتنا بودا ہے کہ شیطان کی کوئی بات ختم بھی نہیں ہے، ٹھوس بھی نہیں ہے، بلکہ بالکل بودہ ہی ہے. کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ شیطان کا مکر بالکل بودہ ہے، اس سے بھی بودہ، جتنا مکڑی کا جالا ہوتا ہے اس سے بھی بودہ مکر ہے. ہم اس کے مکر میں آ جاتے ہیں اور اللہ اور رسول کے وعدوں سے جو ہے ہم معلوم نہیں کہ ہمارا ایمان کی کیا حالت ہو گئی کہ اللہ کے وعدوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں سے ہم انحراف کرتے ہیں، بے اعتمادی کا اظہار کرتے ہیں. معلوم نہیں ہوگا نہیں ہوگا، معلوم نہیں ہوگا نہیں ہوگا، ایسا کر لیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو جائے، ایسا کر لیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل ایمان عطا فرمائے، اپنی محبت کاملہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی معرفت نصیب فرمائے، اور اپنی زندگی کی ہمیں قدر نصیب فرمائے، ایک ایک لمحے کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل اللہ سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہاں نگاہ کی حفاظت کے ساتھ دل کی حفاظت کا بھی ہمارے حضرت نے فرمایا کہ دل ایسی چیز ہے کہ لمحے بھر میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. عجیب و غریب ہی اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی ہے کہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، کہ یہاں ابھی بیٹھے ہیں ذرا سیکنڈوں کے اندر یہی دل جو ہے امریکہ بھی پہنچ جاتا ہے، برطانیہ بھی پہنچ جاتا ہے، آسٹریلیا بھی پہنچ جاتا ہے، سورج چاند پہ بھی پہنچ جاتا ہے. کاش کہ یہ دل اس کی سوئی خالق کائنات سے ہماری مل جائے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ریڈیو کی سوئی ماسکو لگاؤ تو ماسکو کی خبریں آنے لگتی ہیں، اسی کو برطانیہ لگا دو بی بی سی اور بابا شاہ شروع ہو جاتا ہے، بی بی سی شروع ہو جاتا ہے. فرمایا کہ بابا شاہ کا ریڈیو لگاؤ، کہ اللہ تعالیٰ سے یہی سوئی جو ہے اگر اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے تو آسمانی باتیں دل میں آنے لگتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو ہے ہم اللہ والوں سے جڑیں اور نیک صحبتوں میں رہیں، اور خاص طور سے بری صحبت سے بہت بچیں. یہ بے حد اہم بات ہے کہ نیکیاں بھی کرتے ہیں، اہل اللہ سے بھی جڑتے ہیں، لیکن بری صحبت کو نہیں چھوڑتے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کارٹون دیکھ رہے ہیں، گندی فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، سب بیٹھے دیکھ رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ چھوٹے ہیں اور ان پہ کچھ اثر نہیں ہوگا. میرے عزیزو، یہ بہت بڑی غلطی اور جہالت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہالت سے بچائے. ماں باپ کی محبت، رشتے داروں کی محبت جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے، اور اس نے اپنے گناہوں، اپنے بچوں کو، ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو جہنم میں ڈالنے کا ہم نے خمیر ان کے اندر ڈال دیا، خمیر ڈال دیا ان کے اندر جہنم کے راستے کا، کہ جہنم کے راستے کی طرف جا رہے ہیں. کارٹونوں کو معمولی سمجھتے ہیں کہ کارٹون میں کیا بات ہے بھلا. ارے میرے عزیزو، کارٹون تو سب سے بڑا زہر ہے، بچوں کو برباد کرنے والا. قیامت کے دن ماں باپ کی گردن پکڑی جائے گی، وبال آئے گا اولاد کی خراب تربیت کا اور اس کو جہنم کے راستے پہ چلانے کا. ہاں، یہ بیج جو ہم نے ڈال دیا ہے کہ چلو بھائی کارٹون سے کیا ہوتا ہے، فلموں سے، ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، یہی ہم نے یہیں سے غلطی کی ابتدا شروع کر دی. تباہی اور بربادی کی ابتدا ہم نے اپنے بچوں کو، یہ محبت نہیں ہے بلکہ یہ ظلم ہے. یہ اپنے بچوں سے حقیقت میں نفرت کرنے کا طریقہ ہے کہ ان کو گندگیوں کے اندر، گناہوں کے اندر ہم ڈال دیں. ماں باپ کی محبت میں، بھائی بہنوں کی محبت میں کہ چلو بھائی جا رہے ہیں، یہ دیکھ لیں گے کیا حرج ہے، یہی سے ہم نے ابتدا کر دی. اپنی اولاد کو برباد کرنے کی ابتدا کر دی. محبت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ یہ تو اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کرنا ہے، بے انتہا ظلم ہے. تو بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی بری صحبت سے بہت بچنا چاہیے. یہاں تک کہ جو لوگ ٹی وی اور کیبل اور اسمارٹ فون کے بے دریغ اور بے ضرورت اور ناجائز استعمال میں مبتلا ہوں، ان سے بھی بہت دور رہو، کیونکہ ان کی صحبت میں ظلمت پیدا ہوگی. بھائی دیکھو، صحبت طالح تو را طالح کنت، صحبت صالح تو را صالح کنت. اگر بروں کی صحبت میں رہو گے تو برے ہی بنو گے، چاہے وہ گناہ کی بات اس وقت نہ بھی کر رہے ہوں، لیکن قلب سے قلب کو تعلق ہوتا ہے. جس طرح اللہ والوں کے پاس جا کر اگر اللہ والے تقریر نہ بھی کریں، خاموش رہیں، تو بھی کتنا سکون، کتنا چین ملتا ہے، کتنی ٹھنڈک معلوم ہوتی ہے، کتنا نور معلوم ہوتا ہے. تو ان کے قلب میں جو نور کا سمندر موجزن ہوتا ہے، اس کا اثر دوسرے قلب پر بھی آتا ہے. اسی طرح سے برے آدمی کے پاس بیٹھنے سے، بری صحبت میں بیٹھنے سے، ان کے قلب کی ظلمت، چونکہ وہ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، ان کے قلب کی ظلمت کا سمندر دوسرے قلب پر اثر انداز ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بری صحبت سے 100% اجتناب کی توفیق عطا فرمائے. حدیث پاک میں ہے کہ پانی کتنی نرم چیز ہے اور لوہا کتنی سخت چیز ہے، لیکن مسلسل پانی رکھتے رہنے سے لوہا بھی زنگ کا کر برباد ہو جاتا ہے. اس لیے بری صحبت سے بہت بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو چاروں اعمال پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں ہر گناہ سے نفرت عطا فرما دے، ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، پاکیزہ اعمال کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون اطت السماء وحق لها ان تأط الذي نفسي بيده ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفروشات ولخرجتم الى الصعودات تجأرون الى الله قال ابو ذر یا لیتنی کنت شجرۃ تعضد. حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جس چیز کو دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، یعنی علامات قیامت اور حق تعالیٰ کی صفات قہریہ، اور جس بات کو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے، یعنی احوال آخرت کے اسرار اور قیامت کی ہولناکیاں اور عذاب دوزخ کی شدت. آسمان آواز بلند کرتا ہے اور اس کو آواز کرنے کا حق ہے، کہ خود قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آسمان میں چار انگلی جگہ بھی ایسی نہیں جہاں فرشتے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا سر رکھے سجدے میں نہ پڑے ہوں. اگر تم کو اس بات کا علم ہو جائے جس کو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنسو اور زیادہ رو، اور نہ عورتوں سے بستروں پر لذت حاصل کرو، اور جنگلوں کی طرف اللہ تعالیٰ سے نالہ و فریاد کرتے ہوئے نکل جاؤ. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد غلبہ خوف سے فرمایا، کاش میں کوئی درخت ہوتا جس کو کاٹ ڈالا جاتا. تشریح میں ہمارے حضرت شیخ العرب ولج معرف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض فرشتے قیام میں ہیں اور بعض رکوع میں ہیں، بعض سجدے میں ہیں، اور اس حدیث میں صرف سجدے کا تذکرہ ہے، تو ممکن ہے کہ یہ صورت ایک آسمان کے ساتھ ہو. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کہ کاش میں درخت ہوتا، اسی طرح کے اقوال اور بھی اقابر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. ایک صحابی نے کہا کہ کاش میں بکری ہوتا اور ذبح کر کے مجھ کو کھا جاتے. دوسرے صحابی نے کہا، کاش کہ میں پرندہ ہوتا جہاں چاہتا چلا جاتا اور کچھ احکام شریعت اس پر نہیں. اور یہ حضرات وہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت جنت کی دی گئی تھی، اور پھر اوروں کو کیا کہیے، اگرچہ وعدہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے لیکن خوف درگاہ بے نیازی کمر توڑے ڈالتا ہے. آسمان آواز بلند کرتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ازدحام و ہجوم ملائکہ سے آسمان چر چر بولتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں، نماز کی سنتوں میں سے سجدے کی 12 سنتیں ہیں. سجدے میں جاتے وقت تکبیر کہنا، سجدے میں پہلے دونوں گھٹنوں کو رکھنا، پھر دونوں ہاتھوں کو رکھنا، پھر ناک رکھنا، پھر پیشانی رکھنا، سجدے میں سر دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھنا، سجدے میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا اور پہلوؤں کو بازوؤں سے الگ رکھنا، یہ سب مردوں کے لیے ہیں، کوہنیوں کو زمین سے الگ رکھنا، سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا، سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کہنا، سجدے سے اٹھنے میں پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھوں کو اور پھر گھٹنوں کو اٹھانا، دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا. نشر الدین فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نزول وحی میں اور کفار کی مخالفت میں باب. پھر آپ مکہ تشریف لائے اور بدستور ہدایت خلق اللہ میں مشغول ہوئے، اور آپ عکاظ اور مجنت بالمجاز میں ایک اسواق عرب کے، اسواق عرب یعنی عرب کے بازار تھے، جاتے اور دعوت کرتے مگر کوئی قبیلہ متوجہ نہ ہوتا، یہاں تک کہ سن 11 نبوت میں آپ موسم حج میں اسلام کی طرف دعوت فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ انصار کے آپ کو ملے، آپ نے ان کو دعوت اسلام کی. انہوں نے یہود مدینہ سے سنا تھا کہ ایک پیغمبر عن قریب پیدا ہوں گے، اور وہ انصار سے مغلوب رہتے تھے اور کہتے تھے کہ جب وہ پیغمبر پیدا ہوں گے ہم ان کے ساتھ ہو کر تم کو قتل کریں گے. انصار نے آپ کی دعوت سن کر کہا کہ یہ وہی پیغمبر معلوم ہوتے ہیں جن کا ذکر یہود کرتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہود ہم سے پہلے ان سے آ ملیں. اور 6 آدمی ان میں سے مشرف و اسلام ہوئے اور اقرار کیا کہ سال آئندہ ہم پھر آئیں گے. مدینہ میں جا کر انہوں نے آپ کا ذکر کیا اور ہر گھر میں آپ کا ذکر پہنچا. اگلے سال کے نبوت سے 12 سال تھا، 12 آدمی نے آپ سے آ کر ملاقات کی، 5 پہلوں میں کے اور 7 اور انہوں نے احکام اسلام اور اطاعت پر بیعت کی، اس کا نام بیعت عقبہ اولی ہے. آپ نے حسب درخواست ان کی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واسطے تعلیم قرآن مجید اور شرائع اسلام کے مدینہ کو بھیج دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیم قرآن اور شرائع اور دعوت اسلام کی، اور اکثر آدمی انصار میں کے مسلمان ہو گئے، تھوڑے ان میں سے باقی رہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم كل خیر لكل مسلم ومسلمة، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام على المرسلین، والحمد لله رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج ان شاء اللہ تعالیٰ لانڈی میں مسجد انصاریہ جو شریف کالونی میں ہے، ہمارا مہینے وار بیان ہوگا عشاء کی نماز کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔